آخری بیدار ہو
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو آنے والے امام آخری بیدار ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
حضرات محترم اس خمسہ عزاء کا انعقاد جو سالہ سال سے ہو رہا ہے اس کے لیے جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے استقبال امام زمانہ اجر اللہ فرجہ الشریف
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
اس سے قبل پچھلے عشرے کی پانچ مجلسیں میں نے آل ابا میں پڑھی تھی اور اس کا عنوان تھا معرفت امام زمانہ لیکن ظاہر ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے جو عنوان ہے موضوع ہے میٹر ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ پانچ کیا دس بھی کم ہے مجلسیں اس کے لیے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں بھی اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے اس فرق کے ساتھ کہ کچھ باتیں ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہو چکی ہیں ان کو بھی اشارتاً بیان کر دوں گا میں کچھ باتیں جو نہیں ہو سکی ہیں ان کو یہاں بیان کر دوں کیونکہ آج کل لوگ جس طرح فزیکلی مجلسوں کو سن رہے ہیں اسی طرح آن لائن بھی سن رہے ہیں بلکہ ان کی تعداد اور زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات تو وہ چیزیں سب ریپیٹ نہیں ہوں گی لیکن بعض چیزیں جو وہاں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں یہاں اجمالی طور پر ہو جائیں گی بعض وہاں اجمالی طور پر ہوئی ہیں یہاں پہ تفصیل کے طور پہ ہو جائیں گی صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد والے دیکھیں ہمارا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اپنی تمام تر توانائی کو کوششوں کو امام زمانہ کے استقبال کے لیے جمع کرنا چاہیے اور وہ دن بہت دور نہیں ہے وہ بہت قریب ہے فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا یہ خود قرآن کریم کی آیت ہے کہ کچھ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک وہ قریب ہے لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں امام علیہ السلام کی آمد کے لیے راہیں ہموار کرنے والا کام کیونکہ جب تک راہیں ہموار نہیں ہوگی وہ ظہور پر نور نہیں ہوگا ہر کام کے لیے ہر پروگرام کے لیے یہ مجلس عزا اگر آٹھ بجے شروع ہوتی ہے اس کا ٹائم آٹھ بجے ہے نا یہ جو آٹھ بجے مجلس کا ٹائم ہے اگر کچھ لوگ اس سے پہلے سے کام شروع نہ کریں تو آٹھ بجے یہاں مجلس نہیں ہو سکتی کچھ لوگوں کو بہت پہلے سے کام کرنا ہوتا ہے ایک مجلس ہم اور آپ بعض اوقات اپنے گھر میں برپا کرتے ہیں تو اس ایک مجلس کے لیے کئی دن پہلے سے کام شروع کرتے ہیں. تو کئی دن پہلے سے جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو ممکن ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر اور صحیح دن وہ مجلس ہو سکے. اب آپ سوچیں کہ دین اسلام کا ایجنڈا کیا ہے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ تو خدا کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام باطل نظاموں پر غالب کر دے. تین مقامات پر یہ آیت ہے قرآن میں، سورہ توبہ میں ہے، سورہ فتح میں ہے، سورہ صف میں ہے. دو جگہ اسی طرح ہے، ایک جگہ ولو کرہ المشرکون کی جگہ وکفا باللہ شہیدا ہے. تو خدا نے دین کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو تمام دیگر باطل نظاموں پر، دیگر ادیان پر. لفظ ادیان قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں ہر جگہ لفظ دین سنگولر آیا ہے، پلورل کہیں نہیں آیا. اس کی ایک جمع ہے ادیان، لیکن قرآن کریم میں ہر جگہ لفظ دین واحد آیا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک دین بس ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک صرف ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام. جو باقی دین جس کو سمجھتے ہیں لوگ، اس کو خدا بند عالم دین کے طور پر ریکوگنائز نہیں کرتا، یہ دین ہے. لہذا جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا. یہاں پر اس آیت کے اندر بھی ایک جمع کا تصور، ایک کانسیپٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ لفظ ادیان استعمال کرنے کے لیے سب سے مناسب آیت یہ تھی، لیظہرہ علی الدین کلہ کی جگہ. لیکن علی الدین کلہ کہہ کر ایک جمع کا سینس تو ڈیولپ کر دیا گیا ہے، لفظ نہیں آیا. خدا کی پالیسی ہے، وہ جمع نہیں استعمال کرنا چاہتا دین کا، وہ واحد استعمال کرنا چاہتا. تو ہم بعض اوقات ترجمہ کرنے والے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے مختلف ترجموں میں، تو لوگوں نے ترجمے میں ادیان لکھ دیا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. تو ادیان اور مذاہب ایک خاص ڈیفینیشن کے مطابق ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں فقط ادیان و مذاہب پہ غلبہ کی پیشن گوئی نہیں ہے، تمام باطل نظاموں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش، تمام نظاموں پر. تو اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. خدا نے مستضعفین سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین پر امامت عطا کرے گا. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ، وَنُرِيدُ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، سورہ قصص میں وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں. دیکھیں خدا کا ارادہ ہے، ہمارے اور آپ کا ارادہ نہیں ہے. ہمارے ارادے بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ ہمارے ارادے. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، اور وہ چیز ویسی ہو جاتی ہے. یہ خدا کا ارادہ ہے. تو خدا کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر مستضعف ہیں، یعنی کمزور بنا دیے گئے ہیں، کمزور نہیں ہیں، کمزور کو کہتے ہیں ضعیف، کمزور کو کہتے ہیں ضعیف، مستضعف وہ ہے جو کمزور نہیں ہے بلکہ ان کو سازش کے ذریعے، منصوبہ بندی کے ذریعے کمزور بنا دیا گیا ہے. ڈاؤن ٹروڈن پیپل آف دا ورلڈ، وہ کمزور نہیں ہے، وہ ڈاؤن ٹروڈن ہے، ان کو کمزور کر دیا گیا. تو خدا کا ارادہ یہ ہے کہ نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ان کو امام بنا دیں ہم، ان کو زمین کا وارث بنائیں. مستضعفین جہان کو، روئے زمین پر کمزور انسانوں کو اس زمین کا وارث بنا دیا. اس وقت تو کیفیت مختلف ہے، اس وقت تو فاسق فاجر ظالم جابر زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں، وہی لیڈر بنے ہوئے، لیکن خدا کا ارادہ یہ، تو خدا کا وعدہ ہے یہ مستضعفین سے. خدا کا دین غالب آنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا. خدا کا دین اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی غالب آ گیا تھا، لیکن وہ مدینے پر غالب آیا، بعد ازاں مکے پر غالب آ گیا، اس کے بعد طائف پر غالب آ گیا. اللہ کے رسول اس دنیا سے جب چلے گئے تو اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا زمانہ آیا، عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، القدس فتح ہو گیا، مسلمان عرب پیننسولا سے نکل کر افریقہ کی طرف چلے گئے، شمالی افریقہ کی طرف مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، اور زمانہ آگے بڑھا، ایران کے بعد سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اس طرف آپ دیکھیں یورپ کی طرف بھی مسلمان چلے گئے. تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کے پاس تین بر اعظموں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کی ریاست میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی ریاست تھی کہ اگر ایک علاقے میں غروب ہوتا تھا دوسرے علاقے میں طلوع ہو جاتا تھا، اتنی بڑی ریاست تھی مسلمانوں کے پاس. تو کیا اس کو ہم لیظہرہ علی الدین کلہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سب پر غالب آ گیا؟ مسلمان گھوڑے دوڑاتے ہوئے، تلوار لہراتے ہوئے، جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو کیا وہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق ہے یا نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں نہیں، مطلب میرے سے مراد یہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس کے پیچھے بہت بڑی تعداد میں ایسے علماء ہیں، دانشور ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. اور اس کے سپورٹ میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس چیز کو کہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کا غلبہ، غلبہ سے مراد فقط علمی غلبہ نہیں ہے، غلبہ سے مراد فقط فوجی غلبہ نہیں ہے، غلبے سے مراد فقط سیاسی غلبہ نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا غلبہ، ہر طرح کا غلبہ. تو ایسا غلبہ آج تک نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا نا کہ تین براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن کیا پورے افریقہ پر کبھی اسلام آیا؟ پورے یورپ پر کبھی اسلام آیا؟ پورے ایشیا پر کبھی اسلام آیا؟ نہیں آیا. چین پہ کبھی اسلام نہیں آیا، فار ایسٹ ایشیا پہ کبھی اسلام نہیں آیا. تو امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، آپ کہیں گے زمانے میں پتہ نہیں ہے آباد تھے یا نہیں تھے، لیکن جو نون ریجن ہیں ان میں بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اسلام غالب نہیں آ سکا. تو کیا خدا کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ان اللہ لا تخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. خدا کا وعدہ تو پورا ہو کے رہے گا. تو اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا. صلوات پڑھیں ایک منٹ. جب پورے اس روئے زمین پر اسلام غالب آئے گا، خدا کا دین غالب آئے گا، خدا کا نظام غالب آئے گا، عدل و انصاف کا ایک نظام قائم ہوگا، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اور یملأ اللہ الارض قسطا و عدلا، یہ روایتی میں الفاظ شیعوں کے یہاں بھی ہیں، سنیوں کے یہاں بھی ہے، یملأ اللہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلم و جورا، کہ وہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یعنی ظالمانہ نظام جس طرح دنیا پر غالب ہے، مسلط ہے، یہ ختم ہوگا اور اس کی جگہ عادلانہ الہی نظام غالب آئے، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ تو یہ جو پیشن گوئی ہے خدا کی، کیا فقط شیعوں کے یہاں ہے؟ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ شیعوں کا تصور، شیعہ چونکہ تاریخ کے مختلف ادوار میں پٹتے رہے، لٹتے رہے، کٹتے رہے، تو ان کے ہاں یہ تصور ایسا آ گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے تمہاری حکومت ہوگی۔ تو عرض کروں کہ یہ فقط شیعوں کا تصور نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی بنیادی کتابوں میں، احادیث کی بنیادی کتابوں میں، بڑی تفاسیر میں یہ بات بالاتفاق لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کی کئی ایسی آیتیں، جن میں سے دو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کچھ اور بھی ہیں، اس کے بارے میں عالم اسلام کی بڑی تفاسیر میں، وہ تفاسیر جو بالمعصور کے سمجھی جاتی ہیں، جیسے ابن کثیر، آلوسی، معصور کا مطلب وہ تفاسیر جن کے اندر احادیث کے ذریعے تفسیر کی گئی ہے، ان تفاسیر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور حدیث کی بڑی کتابوں میں، صحاح ستہ کی کتابوں میں، بخاری اور مسلم، مسلم کی ابھی میں بات نہیں کر رہا، اس میں بھی حدیث ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے علاوہ جو چار میں اور کتابیں ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابی داود، پورا پورا چیپٹر موجود ہے جس کے اندر 25 حدیثیں، 40 حدیثیں، مستدر احمد ابن حنبل کے اندر 136 حدیثیں امام علیہ السلام سے متعلق۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعوں کے فرسٹریشن کا نتیجہ ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو شیعوں کے مطابق امام علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی ہے، امام کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی، یہ کتابیں امام علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے لکھی گئیں، بخاری اور مسلم نے بھی حدیث لکھی لیکن نام نہیں لکھا، لفظ مہدی نہیں آیا اس کے اندر، لیکن حدیث اس کے اندر موجود ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہارے درمیان ہوگا اور وہ ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں، ہر امت کا ایک امیر ہوتا ہے، اس امت کے امیر آپ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، امام علیہ السلام آگے نماز پڑھائیں گے۔ تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نام نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن دیگر کتابوں کے اندر پورا پورا چیپٹر موجود ہے، اور علماء اہل سنت نے مستقل کتابیں لکھی ہیں امام مہدی کے اوپر، ہر دور میں لکھی ہیں، متقدمین نے بھی لکھی، متاخرین نے بھی لکھی، معاصرین نے بھی لکھی، مفتی شامزئی نے ایک کتاب لکھی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، موجودہ دور آرٹیکلز لکھے علماء نے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ موضوع زیادہ پاپولر نہیں، اب یہ کیوں ہے اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں علماء نے، اور میں نے عرض کیا آج بھی لکھ رہے ہیں لوگ، آج بھی لکھ رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے جب امام علیہ السلام کا انکار کیا، مثلا ابن خلدون نے، ترمذی کی ایک حدیث ہے، لا مہدی الا عیسیٰ، حالانکہ جس صفحے میں یہ حدیث ہے اسی صفحے میں دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ المہدی من ابنت فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گی، تو ایک ہی صفحے میں دونوں حدیث، ایک ابن خلدون نے باقی سب کا انکار کر کے اس نے یہ نظریہ پیش کر دیا لا مہدی الا عیسیٰ۔ تو علماء اہل سنت نے ابن خلدون کے خلاف، اس ابن خلدون کی رد میں پوری کتاب لکھی ہے، الوہم المقنون فی رد ابن خلدون، یعنی اس قدر ان کے اندر اس تصور کے حوالے سے حساسیت پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے انکار کیا تو اس کو کاؤنٹر کیا انہوں نے، تو کتابیں لکھی، لیکن عوام میں پاپولر نہیں ہے یہ موضوع، بیان نہیں کرتے ہمارے برادران، جمعے کے خطبے میں سن لیں یا اور کسی پروگرام میں سن لیں، اجتماع پہ سن لیں، آرٹیکل نہیں لکھتے، واللہ اعلم جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی تصور ہمارا بھی. تو اسی سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ شیعوں کا تصور ہے، شاید یہ شیعوں کا تصور ہے. لیکن کچھ دنوں سے آپ نوٹ کریں کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے کافی ہلچل سا ہے، مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، نئی نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ٹی وی کے کچھ سیریز آئے جو آخری زمانے سے متعلق ہیں، اینڈ آف ہسٹری، کیونکہ اینڈ آف ہسٹری بھی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے لوگوں کے لیے، اس کے اوپر ویسٹ میں بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو ہمارے بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور بہت سے علماء نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں، امام زمانہ کا تذکرہ اس طرح نہیں کیا براہ راست، انہوں نے کتاب الفتن، کتاب الفتن والملاحم، یعنی وہ آخرے زمانے کے حالات و واقعات کہ جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے، اس چیپٹر میں وہ حدیثیں لکھی. اچھا، ہمارے علماء نے دونوں کو الگ الگ لکھا ہے، علائم ظہور الگ مینشن کیے، علائم قیامت الگ مینشن کیے، لیکن بہت سے عامۃ الناس کے علماء نے ان کو مکس کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن وہ چیز ہے کتابوں کے اندر. تو کتاب الفتن والملاحم میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ آخر زمانے میں ایک مصلح آئیں گے، ایک نجات دہندہ آئے گا جو اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا. اور اس سے آگے بڑھیں تو یہ تصور فقط اسلام کا نہیں ہے، یہ تو ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ شیعوں کا تصور ہے، سنیوں کا تصور ہے، نہیں، اور آگے بڑھیں، یہ تصور فقط اسلام کا نہیں ہے، آپ دیگر مذاہب میں جا کے دیکھیں گے، وہاں پہ بھی آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ کا تصور ملے گا، کہ آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو انسانیت کو ظلم و ستم کی چکی سے نجات دلائے گا، آخر زمانے میں وہ آئے گا. اب مختلف مذاہب میں، ہندو مذہب کے لٹریچر میں ان کے مطابق چیزیں لکھی ہوئی ہیں، زرتشتی مذہب کے لٹریچر میں ان کے مذہب کے مطابق چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو مختلف مذاہب میں مختلف نام کے ساتھ چیزیں آئی ہیں. کرسچینٹی میں آپ دیکھیں وہ بھی جیزس کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، یہودیوں کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں، کہ مختلف لوگ آخری زمانے کے ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو پتہ چلے گا کس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ دلچسپ بات ہے. دیکھیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں لیتا ہوں. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب بھوکے تھے، کسی نے کہا اچھا میں باہر جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ اس نے کہا مجھے روٹی لا دو. دوسرے سے پوچھا آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ انہوں نے کہا یس آئی وانٹ ٹو ہیو سم بریڈ. تیسرے سے کہا آپ کو کچھ ہے؟ نون بیئر، نان لے آؤ کچھ. چوتھے نے کہا خبز لے آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، جس نے جو کہا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے یہ لے آتا ہوں، یہ لے آتا ہوں، یہ لے آتا ہوں. جب وہ واپس آیا تو بہت ساری روٹیاں لے کر آیا. جب بہت ساری روٹیاں وہ لے کر آیا، جس نے کہا تھا روٹی چاہیے اس نے کہا یہی چاہیے مجھے، جس نے کہا تھا نان چاہیے اس نے کہا یہی چاہیے، جس نے کہا تھا خبز چاہیے اس نے کہا مجھے بھی یہی چاہیے، جس نے کہا تھا بریڈ چاہیے اس نے کہا مجھے بھی یہی چاہیے. تو سب کو اسی کی طلب تھی، اسی کی ڈیمانڈ تھی، بس ہر ایک کے پاس الفاظ مختلف تھے، ذہن میں تصور ایک ہی تھا. تو دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف قومیں ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہیں. اب جو مختلف مذاہب کا جو ریلیجیس لٹریچر ہے وہ ڈفرینٹ لینگویج میں، جیسے اسلام کا عربی میں، اسلام سے پہلے کے جو ابراہیمک ریلیجن ہے وہ زیادہ تر آپ دیکھیں تو عبرانی کے اندر ہبریو میں ہے، ہندو مذہب کا لٹریچر زیادہ تر سنسکرت کے اندر ہے. تو مختلف مذاہب میں مختلف لینگویجز ہیں، ان کے اندر الفاظ مختلف ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے لفظ مہدی یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی ان کا لقب. نام تو پیغمبر اکرم کے نام پہ ہے نا، نام تو پیغمبر اکرم کے نام پہ، کنیت تو پیغمبر اکرم کی کنیت، لیکن یہ لفظ مہدی یہ خود ایک لقب ہے. اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ. ہر ہادی کے لیے مہدی ہونا ضروری ہے. ہر وہ شخص جو ہدایت دے گا اس کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے. اسی لیے آئمہ معصومین سے یہ روایت آئی ہے کہ ہم سب مہدی ہیں، سب مہدی ہیں، اس لیے کہ سب ہدایت یافتہ ہیں، سب ہدایت یافتہ ہیں اور سب ہادی ہیں، سب مہدی ہیں، سب ہادی. جتنے القاب ہیں وہ سب معصومین کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں ہمارے بچے جوان. جتنے القاب ہیں، اگر آپ کہیں صادق تو کیا صرف چھٹے امام صادق، ہر امام صادق ہے. کاظم، کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، سب امام کاظم ہیں. ہر امام نقی ہے، ہر امام تقی ہے، ہر امام سجاد ہے، ہر امام زین العابدین ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے. یعنی اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے نہیں. ہر امام باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کر کے پیش کرنے والے. تو جتنے القاب ہیں یہ ہر امام کے ہیں. بس تو دیکھیں لقب کی ڈیفینیشن یہی ہے، لقب وہ ہے کہ جو لوگ دے دیتے ہیں لوگ. اب جس امام کی جس صفت سے لوگ زیادہ واقف ہوئے، اس دور کے زیادہ آشنا ہوئے، زیادہ ایکسپیرینس کیا انہوں نے، وہ لقب لوگوں نے ان کو دے دیا، لوگوں نے ان کو دے دیا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف ان کے اندر وہ صفت ہے، سارے معصومین کے اندر وہ صفت ہے. صلوات پڑھے ایک مل کے محمد و آل محمد. سب ہادی ہیں، سب مہدی ہیں، لیکن ان میں ایک وہ ہیں جو قائم آل محمد ہیں. جب ان کا تذکرہ آتا تھا ہر امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، چھٹے امام بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب ان کا تذکرہ آتا تھا وہ ہے قائم، قیام کرنے والے، اٹھ کھڑے ہونے والے، ان کا انتظار ہو رہا تھا، ان کا انتظار ہو رہا تھا. تو یہ انتظار آج بھی دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا، صرف شیعہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اس موضوع کو زیادہ بیان کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا اس انتظار میں شریک ہو، پوری دنیا اس پہ شریک ہوگی جب وہ انتظار ختم ہوگا. جہاں تک مکتب تشیع کا تعلق ہے، تین کنسیپٹ ہمارے یہاں بہت بیسک ہیں. پہلی چیز ہے ولایت، دوسری چیز ہے عزاداری، تیسری چیز ہے انتظار امام. یہ تین بہت بیسک کانسیپٹس ہیں، ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ولایت کے تصور ہمارے یہاں کیا ہے. ولایت میں سب سے زیادہ بات ہوتی ہے لیکن پھر بھی کم ہے. ولایت در حقیقت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی لیجیٹیمیسی کا نام ہے، قانونی حیثیت کا نام ہے، ان کے اس اسٹیٹس کا نام ہے کہ پیغمبر اکرم کے اصل وارث اور جانشین ہم ہیں. ولایت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، کہ پیغمبر اکرم کی جانشین، ان کے وارث قانونی شرعی کون ہے، یہ. اور ہمارا تصور یہی ہے، یعنی ہر دور کے شیعوں کو اس بات پر کنوینس ہونا چاہیے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ راستہ صحیح راستہ ہے، حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت کا راستہ ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جو پیغمبر اکرم کے صحیح وارث ہیں، صحیح جانشین ہیں، ہے نا. اس کو آپ جس طرح سے بھی بیان کر لیں، یہ پورا تصور ولایت. ولایت ہی کا تصور ہے کہ قوانین الہیہ، خدا کا دین، خدا کا نظام صرف انہی کے ذریعے نافذ ہوگا، یہی آتھورائز ہے، اور کوئی آتھورائز ہے ہی نہیں. اگر کوئی اور اپنے ہاتھ میں لے گا وہ غیر قانونی ہوگا، انلیگل ہوگا، چاہے وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے. امیر المومنین نے ایک دفعہ قاضی شورہ سے یہ کہا کہ تم جس سیٹ پر بیٹھتے ہو قضاوت کی کرسی، اس پر یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا وصی نبی بیٹھ سکتا ہے، یا شقی و بدبخت بیٹھے گا، یا نبی بیٹھے گا یا وصی نبی بیٹھے گا، اور اگر کوئی تیسرا بیٹھ گیا تو وہ شقی و بدبخت ہوگا. اتنی امپورٹنٹ یہ سیٹ ہے. تو ہر شخص نہیں بیٹھ سکتا نا، ہر آدمی کے ہاتھوں سے قوانین الہیہ کا نفاذ نہیں ہو سکتا، آتھورائزڈ ہاتھوں سے. ٹھیک ہے، ہر آدمی آپ کے گھر بجلی کا کنیکشن نہیں دے سکتا. آپ نے گھر بنا لیا، آپ بجلی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑتا. کوئی آپ سے آگے کہتا ہے آپ نے گھر بنا لیا، لائٹ لگا لی، لائٹ تو جل ہی نہیں رہی ہے، پنکھے چل نہیں رہے ہیں، اے سی چل نہیں رہی ہے، ٹی وی چل نہیں رہا ہے، فریج بند ہے. ارے کیا بات ہے؟ آپ نے کہا بھی ابھی بجلی نہیں لگی ہے. اس نے کہا بجلی کا کھمبا کہاں ہے؟ یہ سامنے ہے نا، یہاں سے یہاں تک کا ایک تار کا ٹکڑا آپ لا کے دیں، ابھی چلا دیتا ہوں میں. آپ ایک تار کا ٹکڑا لا کے دے دیں اس کو، اس نے ایک ادھر جوڑا، ایک ادھر جوڑ دیا. اس نے کہا لائٹ آن کرے، ہو گئی، ہاں ہو گئی، پنکھا چلائے چل گئی، اے سی بھی چلا رہے اے سی بھی چل گیا، ٹی وی آن کرے ٹی وی آن ہو گیا، فریج آن کرے فریج بھی آن ہو گیا. آ گئی بجلی، بلا وجہ ٹینشن میں تھے آپ. یہی تو بجلی ہے، اور کیا ہوتی ہے بجلی؟ آسمان سے گرے گی کیا؟ آپ کہیں یار آپ نے لگا تو دی ہے بجلی، لیکن ان آتھورائزڈ ہے یہ. اچھا، وہ جہاں پر آپ نے اپلیکیشن دی ہے وہ کہاں سے لگائیں گے؟ اسی کھمبے سے جوڑیں گے، وہ بھی اسی کھمبے سے لگائیں گے. تو بے شک بجلی تو وہیں سے آئے گی، اسی کھمبے سے، لیکن ایک آتھورائزڈ ہے ایک ان آتھورائزڈ ہے. تو بجلی کے کھمبوں میں کنڈا ڈال کے مسلمانوں کی عادت اتنی بگڑ گئی کہ آپ دین اور شریعت میں بھی کنڈا ڈالنا چاہتے ہیں. آتھورائزڈ ہاتھوں سے ہوگا یہ کام، ان آتھورائزڈ ہاتھوں سے نہیں ہوگا. ٹھیک، ہمارے ملک کے ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ایک زمانے میں، اور وہاں پر شریعت نافذ کر دی، ہے نا، افغانستان میں اور جگہوں پہ. ہمارے ملک میں بھی ایسا، ایک حصے میں ایک ٹی وی کا پروگرام تھا، ایک صاحب اس میں تھے، کہنے لگے کہ ہمیں شریعت محمدی چاہیے، ہمیں شریعت صوفی محمد نہیں چاہیے. یاد ہوگا آپ، میں بھی تھا اتفاق سے. میں نے کہا میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں شریعت محمدی چاہیے، شریعت صوفی محمد نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے عرض کروں کہ ہمیں شریعت محمدی بھی صوفی محمد سے نہیں چاہیے. شریعت محمدی ایسی لاوارث نہیں ہے کہ ہر شخص اس کی مارکیٹنگ کرے، آتھورائز ڈیلر سے چاہیے. ہر ایک سے نہیں چاہیے، شریعت محمدی کا ایک وارث ہے، اس سے وہ شریعت چاہیے، اسی کے ہاتھوں سے نافذ ہوگی یہ شریعت، اسی کے ہاتھوں سے. تو یہ ولایت ہے، لیجیٹیمیسی، قانونی حیثیت. کیوں آئمہ طاہرین کو قید میں ڈالا گیا؟ کیوں ان کو قتل کر دیا گیا؟ ان کو زندانوں میں کیوں ڈالا گیا؟ اگر آپ ان کی فقط وہ صفات بیان کریں جو ایک مومن کی ہوتی ہے، ایک صاحب تقویٰ کی ہوتی ہے، وہ اتنے عبادت گزار تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی عطا و بخشش کرنے والے تھے، اخلاق ان کے ایسے تھے، علم ان کے پاس اتنا تھا، اگر کوئی ایسا انسان آج کے دور میں ہو جس کے پاس علم بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، حلم بھی ہو، عطا و بخشش کرنے والا ہو، لوگ جا کے اس کی دست بوسی کریں گے، اس کے ہاتھ چومیں گے، اس کو قید میں نہیں ڈالیں گے، ہے یا نہیں؟ بہت سے مقدس بابا ہمارے یہاں بھی ہیں، کبھی کسی حکومت نے ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا؟ نہیں کیا، بلکہ اور حکمران ان کے اجتماعات میں جاتے ہیں دعائیں لینے کے لیے، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو کوئی قید میں نہیں ڈالتا، ان کو کوئی قتل نہیں کرتا، ان کے اجتماعات میں بم کے دھماکے نہیں ہوتے، عزاداری کے اجتماعات میں دھماکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ائمہ طاہرین بھی اگر اسی طرح ایک روحانی بابا کی طرح ہوتے تو حکمران ان کو قید میں کیوں ڈالتے؟ حکمران ان کو قتل کیوں کرتے؟ نہیں، حکمران بھی جانتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو پیغمبر کے جانشین ہیں، یہ وہ ہیں جو شریعت اور کتاب اور دین کے وارث ہیں، یہ اس امت کے امام ہیں۔ امام مینس دی اسپریچول ایز ویل ایز پولیٹیکل، دونوں طرح کے امام یہ۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا، جب آپ مدینے میں تھے، ہارون مدینے میں آیا، حج کر کے واپس جا رہا تھا، بلایا اس نے امام، امام تشریف لائے تو اپنے بچوں سے کہا کہ جا کے امام کا استقبال کرو دروازے سے، اور ان سے کہو سواری سے نہ اتریں، سواری کے ساتھ یہاں تشریف لائیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ اور امام اپنی سواری کے ساتھ آئے اور جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب امام اترے، اور پھر اپنے ساتھ اس نے بٹھایا، بہت عزت کی، بڑی محبت سے باتیں کی۔ اس طرح کے کئی واقعات بنو عباس کے حکمرانوں کے آپ کو مل جائیں گے، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن anyway, اس نے جب اتنی عزت دی اور واپس جب امام جانے لگے تو سی آف کرنے کے لیے بھی گیا، مامون چھوٹا تھا، مامون رشید چھوٹا تھا، اس وقت بچہ تھا، سادہ تھا، معصوم تھا۔ جب امام تشریف لے گئے تو اس نے کہا ہارون سے، اپنے باپ سے، کہ بابا جان یہ کون صاحب تھے جن کے آپ نے اتنی غیر معمولی احترام سے آپ پیش آئے؟ ہارون نے کہا بیٹا جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوا ہوں نا، اس کی اصل حقدار یہ ہیں۔ ہارون نے کہا میں جس سیٹ پر ہوں اس کی اصل حقدار یہ ہیں۔ اچھا، اب میں نے عرض کیا مامون چھوٹا تھا، بچہ تھا، ناسمجھ تھا، جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو، تو ناسمجھی میں اس نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سیٹ کے حقدار وہ ہیں تو ان کو دے کو نہیں دیتے، دے دیں ان کو۔ اس بات پہ ہارون ایک دم غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ کیا بات کر دی تو نے؟ اس نے کہا سوری، کوئی غلط بات ہو گئی؟ اس نے کہا بہت غلط بات ہو گئی۔ اس نے کہا آپ نے تو کہا کہ یہ حقدار یہ ہیں اس کے، تو میں نے تو سادہ سی بات کی، اگر آپ اس کو اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہیں، اتنا احترام بھی کر رہے ہیں آپ وہاں سے یہاں تک اپنے کا سواری میں وہ آئیں۔ اس نے کہا ایک بات یاد رکھو، اور وہ جملہ ہارون کا ہے آن ریکارڈ، بعض لوگوں نے کہا یہ جملہ معاویہ کا بھی ہے، میں بھی دونوں کا ہو۔ تو ہارون نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، الملک و عقیم، ریاست بانجھ ہوتی ہے، بانجھ کا مطلب اس کی اولاد نہیں ہوتی، یعنی ریاست کسی کی نہیں ہوتی، حکومت اقتدار کسی کا نہیں ہے۔ اگر اس اقتدار کے لیے تو بھی میرے مقابلے پہ آیا تجھے بھی اڑا دوں گا، تو میرا بیٹا ہے اپنی جگہ، لیکن اگر میرے اقتدار کے راستے میں آیا تجھے بھی اڑا دوں گا۔ اب بچہ بھی سمجھ گیا، ابا جان نے جو لیسن پڑھایا بچے نے یاد کر لیا اس کو۔ بعد میں اس نے، مامون نے کیا کیا، اپنے بھائی امین کو قتل کروایا، جب امین کا سر آیا سجدے میں چلا گیا، تو باپ نے سبق پڑھا دیا بچے کو، اس طرح تربیت کی گئی۔ تو یہ جو حکمران تھے، کبھی وہ اس طرح احترام کرتے ہیں، کبھی یہی ہارون اسی امام کو 14 سال تک قید میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ قید خانے میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحیح جانشین یہ ہیں، اس امت کے امام یہ ہیں. اگر ان کو موقع ملا، اگر امت کو موقع ملا، اس کے اندر بصیرت جاگ اٹھی، وہ یقیناً ان کا ساتھ دیں گے اور یہ قیام کریں گے. اور پھر یہ آتھورائز ہے قوانین الہیہ کے نفاذ کے لیے، ہم نہیں ہیں. وہ جانتے تھے، اسی لیے راستے سے ہٹاتے تھے، اسی لیے قتل کرتے تھے. تو فقط آپ یہ نہ بیان کریں کہ امام عبادت کیا کرتے تھے، بے شک عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ائمہ طاہرین اپنی لیجیٹیمیسی کو پروف کرتے تھے. یہی ہارون ہے، اس نے روضہ رسول پہ جا کے کہا السلام علیک یا اما، سلام ہو آپ پر اے ہمارے چچا زاد، یہ ابن العم کہلایا کرتے تھے. یہ بنو عباس والے عباسی جو ہیں وہ عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں نا، وہ اپنے آپ کو چچا زاد کہلوایا کرتے تھے، یہ ابن العم. تو سلام ہو آپ پر ہمارے چچا زاد یہ ابن العم. امام اسے قاضی علیہ السلام نے کہا السلام علیک یا ابتا، سلام ہو آپ پر ہمارے بابا. اس نے کہا آپ نے اپنی قربت زیادہ ثابت کرنی چاہیے پیغمبر سے. آپ نے کہا وہ تو ہے. کہا وہ کیسے، آپ تو ان کی بیٹی کی اولاد ہیں، ہم تو ان کے چچا کی اولاد ہیں. بیٹی تو پرائی ہوتی ہے، چچا تو گھر کا ہے. آپ نے کہا اچھا، اگر آج پیغمبر تشریف لے آئیں اور تم سے آ کے یہ کہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو، کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں کریں گے، اس سے بڑی کی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ پیغمبر تشریف لا کے ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگے، ہم فوراً دے دیں گے. کہا یہ تو فرق ہے کہ اگر آج اللہ کے رسول تشریف لے آئے، ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ ان کے محرم ہیں، ان کے ہماری بیٹیوں کے پیغمبر محرم ہیں، تمہارے نامحرم ہیں. محرم قریبی ہوتا ہے، نامحرم قریبی ہوتا ہے. تو دیکھیں، میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے بھی کہہ دیا سبحان اللہ، اچھا لگا آپ کو سن کے، ظاہر ہے آرگومنٹ ہے، دلیل ہے نا اس کے اندر. لیکن اس کو آپ ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہارون رشید بنو عباس کا وہ حکمران جو مطلق العنان، جو تین بر اعظموں کا حاکم ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہے، مسلم ہسٹری کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، جس کا زمانہ باغات بنا دیے، محلات بنا دیے، نہریں کھدوا دی، ہسپتال بنا دیا، لائبریری بنا دی، موٹر وے بنا دیا، میٹرو چلا دیا، یہی ہوتے ہیں نا کارنامے حکمرانوں کے. یہ سارے کارنامے اٹھا کے دیکھیں، گولڈن پیریڈ. اتنا مطلق العنان حکمران، اور وہ اللہ کے رسول کے روضے پہ کھڑے ہو کر ایک بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے رسول کے عزیز رشتہ دار قریبی، اور وہیں کھڑے ہوئے امام علیہ السلام اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اصل میں پیغمبر کے جانشین ہم ہیں. یعنی آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، یعنی امام علیہ السلام ہارون کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی قانونی حیثیت کو، اس کی شرعی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک اتنا بڑا مطلق العنان حکمران اور لوگوں کے سامنے اس کی اتھارٹی کو، اس کی لیجیٹیمیسی کو کوئی چیلنج کر دے، آپ ذرا چھوٹے موٹے لوگوں کے سامنے ایسی بات کر کے دیکھیں، کسی چھوٹے موٹے بیوروکریٹ کے سامنے کہہ دیں آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ اس کے لیے نااہل ہیں. چھوٹے موٹے بیوروکریٹ سے کبھی کہیں کہ جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے آپ اہل نہیں ہیں، دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو یہ جو ایشو ہے یہ اسی لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے جانشین یہ ہیں، یہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا یہ نہیں ہے، یہ جو قید خانے میں ہے نا یہ ہے جانشین. ہمارا رشتہ ولایت اس سے استوار ہے، اس قید خانے سے، تخت والے سے نہیں. آج بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، فلاں نظام ولایت وہاں قائم ہے، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے معروضی حالات ایسے ہیں. ایک تو پاکستان کے معروضی حالات ایسے ہیں جو ہمارے رہبر کو بھی نہیں پتہ، یہ سب ہمیں پتہ ہے. اور پاکستان کے اندر بھی فلاں علاقے کے، گلگت بلتستان کے معروضی حالات ایسے ہیں، رہبر مہذب کو کیا پتہ، وہ ہمیں پتہ ہے سب. تو کیا ہم پر بھی ان کا حکم صادق آتا ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ بھئی یہ رشتہ ولایت ہے، اس ولایت کے رشتے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کہاں ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم پاکستان کے ہیں یا ہندوستان کے ہیں یا افغانستان کے ہیں. یہ جس عزاداری میں آپ بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کہاں کے تھے؟ ہندوستان کے تھے، وہ تو عرب کے تھے. یہ رشتہ ولایت ہے، اس ولایت کے رشتے میں جو لوگ پروئے ہوئے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو آپس میں ایک ہیں، رشتہ ولایت کی وجہ سے. باقی باتیں بعد میں ہوں گی چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے. ولایت، آزاداری، آزاداری کیا ہے؟ سوگ بنانا ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ. آزاداری اصل میں اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو یاد رکھنا ہے، کہ وہ جو صاحبان ولایت ہیں، جو پیغمبر کے اصل جانشین ہیں، ان کے ساتھ اس امت نے یہ کیا، ان کے ساتھ اس امت نے یہ کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان پر یہ مظالم ہوئے. ان مظالم کو ہم یاد کرتے ہیں، اس پر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، سڑک پر آتے ہیں، جس طریقے سے اظہار ممکن ہے ہم کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اس کے اوپر. سڑک پر کیوں نکلتے ہیں؟ دنیا میں لوگ سڑکوں پر کیوں نکلتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی کوئی عبادت ہے تو دنیا کے ہر مذہب میں عبادت جو ہے چار دیواری کے اندر ہوتی ہے. یا آپ لوگ روڈ پہ نکل کے کون سی عبادت کرتے ہیں؟ اب وہ خود بھی روڈ پہ نکل رہے ہیں، اب ان کو اندازہ ہوا روڈ پہ نکلنے کی اہمیت کیا ہے، اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے نا کہ سڑک پر آ کر اپنی بات بتانا اس کی کیا اہمیت ہے. تو ہم سے کہتے تھے چار دیواری کے اندر کرو، بھائی آپ بھی چار دیواری کے اندر کر لیتے، ایک بڑی چار دیواری دے دیا جاتا آپ کو، نیشنل اسٹیڈیم میں جا کے احتجاج کر لیتے آپ. بلا وجہ آپ نے ایم ایس جنرل روڈ بلاک کیا، ٹریفک کو ڈسٹرب کیا، ایمبولینسیں رک گئیں، یہی کہا جاتا نا ایمبولینس رک جاتی ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. تو یہ احتجاج ہے، اس احتجاج کے اندر ایک روح ہے. وہ روح کیا ہے؟ وہ روح وہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ہے، ان فی قتل الحسین حرارت لقلوب المؤمنین، حسین کی قتل میں مؤمنین کے دلوں کے لیے ایک حرارت ہے، لن تبرد ابدا، جو کبھی سرد نہیں ہوگی. اس حرارت کو باقی رکھنا ہے، اس کو سرد نہیں ہونے دینا ہے، اس چنگاری کو بھڑکائے رکھنا ہے. یہ عزاداری میں جو ہم آنسو بہاتے ہیں نا، یہ جو روتے ہیں، یہ بزدلی کے آنسو نہیں ہیں، یہ بزدلی کے آنسو نہیں ہیں، یہ شجاعت کے آنسو ہیں، ان کے پیچھے شجاعت ہے. جوش نے کہا تھا نا کہ ماں نئے شیبن نہیں میرا پیام مستقل، گریہ فطری شے ہے دشمن پر بھی بھر آتا ہے دل، اور دل نہیں پتھر ہے مولا پر نہ ہو جو مزمحل، اور گریہ مومن سے ہے تزئین بزم آب و گل. کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، پھر بھی شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں. یہ شغل گریہ نہیں، پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں واقف ہوں کہ آنسو ہیں وہ تیغ آبدار، سنگ و آہن میں اتر جاتی ہے جس کی نرم دھار، ہے مگر مردانگی کو ان خنک اشکوں سے آر، جن کے سینوں میں نہ پنہا ہوں شجاعت کے شرار۔ اشک بے سوزے درو پانی ہے ایما کی قسم، قلب شبنم پر شعائے مہر تابا کی قسم۔ تو ان آنسوؤں کے ساتھ ایک شجاعت کا شرار۔ اچھا، اس شرار کا کرنا کیا ہے؟ اس چنگاری کا کرنا کیا ہے؟ اس چنگاری کو فروزاں رکھنا ہے، بھڑکائے رکھنا ہے، سرد نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی استعمال بھی ہے کیا؟ عزاداری برائے عزاداری ہے، رونا برائے رونا ہے، یا اس کا کہیں استعمال بھی ہے اس چنگاری کا؟ اس چنگاری کا ایک استعمال ہے، کہاں ہے؟ جب وہ منتقی میں کربلا تشریف لائیں گے۔ اس چنگاری کو بھڑکا کے رکھنا ہے، اس شمع کو فروزہ رکھنا ہے، اس آگ کو روشن رکھنا ہے، تیار رکھنا ہے ہر دور کے انسانوں کو، تاکہ جب وہ منتقی میں کربلا تشریف لائیں۔ کیوں آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں؟ ان میں دو مقامات پر امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ہوتا ہے نا، کہ بارے راہ میں اس امام منصور کے ساتھ مل کے سید الشہداء کے خون کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دیں، ہے نا، زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا تذکرہ، اور دعائیں نذبہ میں امام حسین کا تذکرہ، آئین طالب و بدمل مقتول بے کربلا۔ زیارت نذبہ امام زمانہ کے فراق میں پڑھتے ہیں نا، دعائیں نذبہ، تو دعائیں نذبہ میں امام حسین کا ذکر اور زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا ذکر، ان دونوں کے درمیان کوئی ربط ہے نا؟ بہت ربط ہے، پوری تقریر ہو سکتی ہے اس ربط پہ کہ سید الشہداء کا امام زمانہ سے کیا تعلق ہے اور امام زمانہ کا سید الشہداء سے کیا تعلق ہے، عزاداری کا ظہور سے کیا تعلق ہے اور ظہور کا عزاداری سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ جو عزاداری ہے، یہ اسی لیے کہ اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا، تیار رکھنا، اس بات کو محسوس کرنا کہ وہ جو اصل میں صاحبان ولایت ہیں وہ اس دنیا میں مظلوم رہے اور ہم ظالم کے مخالف ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں، اس لیے ہم ان کے حامی ہیں، اور جب کبھی دنیا کے مظلوم اٹھ کھڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، مظلوموں کے ساتھ ہوں گے، اور ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہوگا اور وہ منتقی میں کربلا تشریف لائیں گے۔ ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے، تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ وقت نہیں رہا، ایک زیارت کا اور تذکرہ کروں اور اختتام کروں، وہ ہے زیارت ناہیہ، ایک زیارت امام زمانہ سے منسوب جس میں انہوں نے کربلا کے مصائب کو بیان کیا۔ ہر جملے میں مصائب ہیں۔ ایک جملہ امام نے فرمایا کہ ایک ایسی مصیبت ہے کربلا کی جس کے اوپر میں خون کے آنسو روتا ہوں، خون کے آنسو۔ ایک عالم دین نے امام کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ مولا، زیارت ناحیہ میں جو آپ نے فرمایا کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، وہ کون سی مصیبت ہے؟ کربلا کی کون سی مصیبت ہے؟ کیا وہ جناب علی اکبر کی شہادت ہے؟ کیونکہ علی اکبر کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے نا۔ حسین نے کہا، دنیا بعدک الافا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک۔ کہانی اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو اسی طرح روتے۔ تو کیا وہ جناب عباس کی شہادت ہے؟ حسین نے کہا، الان انکسر زہری، میرے بھائی تمہارے بعد کمر ٹوٹ گئی۔ کہانی عباس بھی ہوتے تو اسی طرح گریا کرتے، خون کے آنسو روتے۔ کہا وہ حسین مظلوم کی شہادت ہے؟ کہا نہیں، حسین بھی ہوتے اور یہ مصیبت پڑتی اسی طرح روتے۔ کہا مولا، پھر ارشاد فرمائیے وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت میری پھوپھی جناب زینب کی اسیری ہے۔ اس اسیری کو معمولی سمجھتے ہو تم؟ وہ شہزادی کے جس کے در سے، جس کے گھر سے اس امت نے حجاب اور پردے کا درس لیا، اس گھرانے کے مخدرات عصمت و طہارت کو بازاروں اور درباروں میں لے کر گئے، یہاں تک کہ قید خانے میں ڈال دیا گیا. وہ قید خانہ جس کی چھت نہیں تھی, دن بھر دھوپ اور گرمی اور رات بھر اوس اور شبنم. روایت کے الفاظ ہیں کہ چند دنوں کے اندر ان اسیروں کے چہرے جھلس گئے, اور اس کے بعد اس قید خانے سے رہائی. چند جملے رہائی کے صرف عرض کروں. رہائی کیسے ہوئی کہ سید سجاد سے جب یزید نے کہا سید سجاد ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کہا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے آتا ہوں. جب آئے تو جناب زینب نے کہا بیٹا یزید سے کہو ہمارے تین مطالبات. یزید نے کہا وہ کون سے مطالبات؟ سید سجاد نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کیا جائے, دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ مہیا کی جائے جہاں دل بھر کے ہم اپنے مرنے والوں کا ماتم کر سکیں, تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں مدینہ تک احترام کے ساتھ پہنچایا جائے. یزید نے کہا سید سجاد لوٹے ہوئے سامان میں ایسی کیا قیمتی چیز تھی جس کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ظالم تجھے کیا پتا اس کے اندر کیا چیز تھی؟ اس کے اندر میری جدہ جناب سیدہ کی وہ چادر تھی جو انہوں نے میری پھپھی کے لیے تیار کی تھی. اللہ اکبر. اور پھر وہ وقت آیا جب ایک جگہ مہیا کی گئی, شام کی عورتیں آئیں, پہلی مرتبہ بیویوں کو کسی نے تعزیت پیش کی, سرائے شہدا لائے گئے, اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ جب رہائی کا وقت آیا, جب رہائی کا وقت آیا اور بیویاں جانے لگیں, شام کی عورتوں سے انہوں نے کہا شام کی عورتوں دیکھو جب ہم اس زندان میں آئے تھے ہمارے درمیان ایک بچی تھی جس کو رہائی کا بہت شوق تھا, شام کے وقت جب پرندے جاتے اپنے بھائی سے پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں, سید سجاد کہتے ہیں بہنا یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں, اور وہ بچی پوچھتی تھی کہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے, اس بچی کو رہائی نہیں مل سکی, یہی زندان میں ہم اس کی تدفین کر کے جا رہے ہیں, دیکھو اگر اس زندان کے پاس سے گزرنا اس بچی کی قبر پہ آ کے ایک چراغ روشن کر دیا کرنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بارے ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما, جہاں جہاں عزداری سید و شہدا ہو رہی ہے عزداری کو اور عزداران سید و شہدا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بارہ اللہ جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واریت دہشت گردی انتہا پسندی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دیں. جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کامیابی عطا فرما, مسلمانوں کے وہ تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں انہیں طول عمر عطا فرما, اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کے بانگر اسلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.